بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سزواری. آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن پہلے ایک مختصر وقفہ اور آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم مختلف موضوعات پر آپ کو اپنے تیار کردہ رپورٹیں اور تبصرے سنائیں گے. اس کے علاوہ عراق کے موضوع پر میں بتاتا چلوں کہ آج ہم خصوصی گفتگو کریں گے. عراق میں حالیہ دنوں کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ نگار جناب رضی الحسن صاحب. اس کے علاوہ نئی دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دیں گے جناب رضوان قیصر صاحب کے جو مشرق وسطی پر گہری نظر رکھتے ہیں. تو آئیے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
اقوام متحدہ کی ترک اسلحہ اور عالمی سلامتی کمیٹی کے خصوصی رپورٹر کا انتخاب. صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو کی سراسیمگی. ہندوستان میں نریندر مودی کی بڑھتی مشکلات. مصر میں جاری سیاسی بحران. عراق میں دہشت گردانہ حملے.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیاب سفارتکاری کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور نیو یارک جانے والی اسلامی جمہوریہ ایران کی سفارتی ٹیم بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کو عالمی ترک اسلحہ اور عالمی سلامتی سے متعلق کمیٹی کا اسپیشل اسائنی یا اسپیشل رپورٹر مقرر کیا گیا ہے. یہ بھی اسلامی جمہوریہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں.
اسلامی جمہوریہ ایران کو متفقہ طور پر اقوام متحدہ کی ترک اسلحہ اور عالمی سلامتی کمیٹی کا خصوصی نمائندہ مقرر کر دیا گیا. منگل کی رات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ترک اسلحہ اور عالمی سلامتی کمیٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ارکان کا انتخاب عمل میں آیا، جبکہ ایران کو متفقہ طور پر مذکورہ کمیٹی کا خصوصی رپورٹر مقرر کیا گیا. عالمی سلامتی اور ترک اسلحہ کمیٹی کے خصوصی رپورٹر کے طور پر ایران کا انتخاب جنرل اسمبلی سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایران مخالف تقریر کے محض ایک گھنٹے کے بعد عمل میں آیا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے بنیامین نیتن یاہو کے بیانات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے سختی کے ساتھ اسے مسترد کر دیا. ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بھی اپنے ایک بیان میں اسرائیل کے وزیر اعظم کو دنیا کا سب سے زیادہ الگ تھلگ ہو جانے والا شخص قرار دیتے ہوئے دنیا کو مشورہ دیا کہ ان کی جھوٹی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی جائے. اقوام متحدہ کی ترک اسلحہ اور عالمی سلامتی کمیٹی کے خصوصی رپورٹر کی حیثیت سے ایران کا انتخاب اسرائیل کی ایرانوفوبیا پھیلانے کی کوششوں کا عملی جواب شمار ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے ممالک اسرائیلی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہتے. ایران کے سلسلے میں جنرل اسمبلی کا یہ فیصلہ در حقیقت عام تباہی کے ہتھیاروں اور خاص طور پر کیمیائی ہتھیاروں کی نابودی کے سلسلے میں ایران کی پالیسیوں اور اسٹریٹجی کی عالمی پذیرائی کی علامت ہے. ایران ایسا ملک ہے جو کیمیائی ہتھیاروں کی بھینٹ چڑھ چکا ہے. 8 سالہ جنگ کے دوران عراق کی صدام حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کیمیائی حملہ کیا تھا، جس میں بہت بڑی تعداد میں ایرانی شہری شہید اور زخمی ہوئے تھے. ایران نے ہمیشہ سے عام تباہی کے ہتھیاروں کی کھل کر مخالفت کی ہے. حال ہی میں جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام کے کیمیائی ہتھیاروں کی نابودی کی قرارداد منظور ہوئی تو ایران نے اس کا خیر مقدم کیا اور کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے ادارے OPCW کو ایک روڈ میپ بھی ایران کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران پرامن ایٹمی پروگرام چلاتا ہے، جبکہ اس ملک نے این پی ٹی پر دستخط کر رکھے ہیں اور این پی ٹی کے اصولوں کی پوری پابندی کے ساتھ اپنی ایٹمی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔
اسلامی جمہوری ایران کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں اسرائیلی حکام کے ہوش اڑ گئے ہیں اور اسرائیلی حکام کی سراسیمگی کا اظہار ہمیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کی تقریر میں بھی نمایاں نظر آیا، جس کا بیشتر حصہ انہوں نے ایران کے لیے مختص کیا تھا۔ ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
صہیونی وزیراعظم نتنیاہو آج کل نیوز ایجنسیوں میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ نتنیاہو نے منگل کے دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دعویٰ کیا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام صرف ایٹم بم بنانے کے لیے ہے۔ نتنیاہو نے اقوام متحدہ کی شان و مرتبے کا کوئی پاس و لحاظ کیے بغیر دعویٰ کیا کہ ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی دنیا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اقوام متحدہ میں صہیونی وزیراعظم کی پوری تقریر ایران سے مختص تھی اور انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں جھوٹ سے لے کر قوم یہود کی تاریخ تک میں تحریف کر ڈالی تاکہ اپنے دل میں موجود ہلچل و بے چینی کو کچھ کم کر سکیں۔ نتنیاہو اپنے اسی رویے اور طرز فکر کی وجہ سے ہی جھوٹے اور فریبی مشہور ہیں، کیونکہ وہ حقیقت کی کوئی پرواہ کیے بغیر اپنی منشا کے مطابق واقعات کی تحریف کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق نتیجہ نکالتے ہیں۔ البتہ صہیونی حکام کو ہمیشہ یہ توقع رہتی ہے کہ دوسرے بھی ان کے جھوٹ میں ان کا ساتھ دیں اور اس پر یقین کریں۔ شاید یہ توقع امریکہ کے اس رویے کے مطابق ہے جو وہ اسرائیل کی حمایت کے لیے اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب اسرائیل کی ناجائز حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ ایٹمی معاملے کی بحث اور اسرائیل کے جھوٹ بھی اس اصول کا حصہ ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ اسرائیل نے فرانس، امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے 200 سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈ حاصل کیے ہیں، اور مشرق وسطی میں اسرائیل واحد ایسی ایٹمی طاقت ہے جس کی ایٹمی سرگرمیوں پر کوئی نگرانی نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اسرائیل نے فلسطین کی مظلوم ملت پر بے شمار مظالم ڈھائے ہیں اور ڈھا رہا ہے۔ 50 لاکھ فلسطینیوں کی آوارہ وطنی اور ان کو فلسطینیوں کی حیثیت سے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق نہ دینا اس تلخ حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسرائیل فلسطینی سرزمین پر قبضے کے بعد اب پناہ گزین فلسطینیوں کے تشخص کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کے در پہ ہے۔ صہیونی حکومت عرب ممالک کے ساتھ تعاون کی خواہاں ہے اور وہ امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ اپنے اختلافات کو خوبصورت الفاظ کے ساتھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صہیونی وزیراعظم نتنیاہو نے اس محرک کے ساتھ امریکی صدر باراک اوباما سے اپنی ملاقات میں کہا کہ وہ امن کا قیام چاہتے ہیں، لیکن اس امن کی بنیاد سیکیورٹی کے ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہودی اسرائیل ملک کو باقاعدہ تسلیم کیا جائے اور ایک ایسی فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے جس کے پاس اپنی فوج نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ نتنیاہو کو اسرائیل کے تسلیم نہ کیے جانے کا غم کھایا جا رہا ہے، لیکن اس بات کو وہ واضح طور پر بیان نہیں کر پا رہے ہیں۔ کون ہے جو صہیونی حکومت کی جانب سے کی جانے والی ٹارگٹ کلنگ یا اس حکومت کی ریاستی دہشت گردی کا انکار کر سکتا ہے؟ ٹارگٹ کلنگ، تشدد اور اغوا کو صہیونی حکومت میں قانونی حیثیت حاصل ہے اور یہ چیزیں اس حکومت کی سیکیورٹی اسٹریٹجی کا حصہ شمار ہوتی ہیں۔ ایسا ریکارڈ اور ماضی رکھنے والی ناجائز حکومت کا وزیر اعظم اسرائیل کے ماضی کے کس تاریک حصے پر پردہ ڈالنے کے در پہ ہے اور ان باتوں پر کون یقین کر سکتا ہے؟ اسرائیل نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا جو طوفان کھڑا کیا ہے اس نے خطے بلکہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ چند سوالات ہیں جو صہیونی وزیر اعظم سے پوچھے جانے چاہیے۔ ایک یہ کہ غاصب اسرائیل کو خفیہ ایٹمی سرگرمیوں کی اجازت کس نے دی ہے، جس کے بنا پر وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے سلسلے میں سرکشی کر رہا ہے، اور اس کی اس سرکشی کا جرمانہ خطے کی اقوام کو ادا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا جواب بہت واضح ہے۔ اسرائیل کی بنیاد ہی چونکہ جارحیت پر استوار ہے اور اسے اپنے وجود کو جائز ظاہر کرنے کے لیے بحران پیدا کرنے اور فوجی برتری کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا منصوبہ تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔
اور ناظرین اب رخ کریں گے ہندوستان کا، جہاں فرضی انکاؤنٹر کے حوالے سے سامنے آنے والے تازہ حقائق کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر نریندر مودی کے لیے نئی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار حسن کمال اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں،
دیکھیے وہ صادق جمال ہی کا معاملہ نہیں ہے، اس سارے معاملے میں یعنی سہراب الدین شیخ کا انکاؤنٹر، پرجاپتی کا انکاؤنٹر، عشرت جہاں کا انکاؤنٹر اور اس کے تین ساتھیوں کا، ان تمام معاملات میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جو بی جے پی کو بے چین کر رہے ہیں۔ صادق جمال مہتر کے معاملے میں معاملہ اور سنگین ہے، کیونکہ وہ ایک جانا پہچانا چھوٹا مجرم تھا اور اسے جس طریقے سے ختم کیا گیا اس نے کافی الجھنے پیدا کر دی ہیں، وہ اس کا سلسلہ احمد آباد سے لے کے بمبئی تک پھیلا ہوا ہے، اور بی جے پی کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ معاملہ زیادہ کھلا تو کہیں اس میں کچھ بڑے لوگوں کا نام بھی نہ آ جائے، جن کا آنا جو ہے وہ امکانات میں سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بی جے پی کی پریشانی یہی ہے، اسی لیے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حال ہی میں دلی میں جو ریلی ہوئی تھی نریندر مودی کی، اس میں انہوں نے ایک بات خاص طور پہ کہی تھی کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان میں نہیں ہے بلکہ بی جے پی اور سی بی آئی کے درمیان، کانگریس کے بجائے سی بی آئی لڑ رہی ہے۔ سی بی آئی کا نام لینا بہت معنی خیز تھا، کیونکہ سی بی آئی نے کئی ایسے معاملات بھی اس طرف حل کیے ہیں جن سے یو پی اے اور کانگریس گورنمنٹ کو بھی آنا چاہیے۔ سی بی آئی نے ہی پوری لالو پرساد یادو کے سلسلے میں بھی چھان بین کی تھی، وہ سی بی آئی کے کورٹ میں ہی سزا دی انہیں، تو اس معاملے میں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس معاملے میں وہ سی بی آئی کا نام بار بار لیتے ہیں تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ سی بی آئی کی کاروائیوں کی آنچ بی جے پی تک آ رہی ہے۔ یہ بات بھی بہت زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے کہ بی جے پی کے جو وزارت اعظمہ کے عظمہ کے امیدوار ہیں نریندر مودی صاحب، کانگریس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چند بڑے بڑے شہروں میں ریلی کر لینا جو ہے وہ کوئی الیکشن جیتنے کی علامت نہیں ہے، پہلے بھی بہت سے لوگوں نے بہت سی ریلیاں کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری ریلیز جو ہے وہ شہروں پہ ہو رہی ہیں، بڑے شہروں میں ہو رہی ہیں، چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں ہو نہیں رہی، اس لیے یہ سمجھ لینا کہ وہ پاپولیرٹی بہت بڑھ رہی ہے ان کی غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ریلی میں زیادہ تر لوگ جو ہیں گجرات سے لائے جاتے ہیں، اور یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ وہ جو ایک ہائپ کریٹ کر دیا گیا ہے نریندر مودی کے لیے، اس ہائپ میں بہت زیادہ دم نہیں ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ بنجارہ کا خط اور معاملات، بنجارہ جو کہ اس وقت جیل میں ہیں، جو بڑے گجرات کے پولیس آفیسر تھے جنہوں نے اپنے استعفی نامے 10 صفحاتی استعفی نامے میں باقاعدہ نریندر مودی کا نام لیا ہے کہ وہ ہم کو بھول گئے، تو یہ تمام باتیں جو مل بتا رہی ہیں کہ سی بی آئی کی جانچ سے بی جے پی کو خاصی پریشانی ہے۔
جی ہاں ناظرین، اب رخ کریں گے مصر کا، جہاں حالات بدستور کشیدہ ہیں اور حکومت اور اپوزیشن دونوں کے درمیان مہازارائی کی کیفیت بدستور باقی ہے۔ اخوان المسلمین کے حامی مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں، اگرچہ ان مظاہروں میں پہلے جیسا دمخم نہیں ہے لیکن مظاہرے مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکے ہیں۔ دوسری جانب فوج کے سربراہ نے عبوری دور کو فوری طور پر ختم کرنے کی بات کہی ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے ملاحظہ کیجیے۔
مصر اس وقت اپنی تاریخ کے سخت دور سے گزر رہا ہے۔ اخوان المسلمین نے منگل کے روز سول نافرمانی کی تحریک کی دعوت دی تھی، اور محمد مرسی کی برطرفی کے بعد پہلی بار اس جماعت کے حامیوں نے قاہرہ کے تحریر اسکوائر پر مظاہرہ کیا۔ تحریر اسکوائر وہ جگہ ہے جہاں سے مصری عوام نے آمرانہ نظام کے خلاف اپنی تحریک شروع کی تھی۔ اس وقت ہی انہیں امید ہے کہ مصر کے موجودہ حکمرانوں کے خلاف تحریک کی نئی لہر وجود میں آئے گی۔ ایسی کشیدہ فضا میں مصری فوج کے سربراہ جنرل عبد الفتاح السیسی نے ملک میں عبوری حکومت کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مصر میں عبوری حکومت کے دور کے فوری خاتمے سے مصر کو مدد مل سکتی ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب مصر میں قانونی جواز کا بحران موجود ہے۔ مصر میں عوام کی ایک بڑی تعداد عبوری حکومت کو بغاوت کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ عبد الفتاح السیسی بھی ایک ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے کم از کم اخوان المسلمین کے حامی اور مصر کے سیاسی میدان میں فوج کی موجودگی کے مخالف گروہ محمد مرسی کی برطرفی اور فوج کو برسر اقتدار لانے کی سازش کا ماسٹر مائنڈ سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مصر میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ نے بھی مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ مصر کی بہت سی یونیورسٹیوں میں گزشتہ دنوں کے دوران حکومت مخالف مظاہرے ہوئے ہیں۔ ان طلبہ کا نعرہ ہے کہ نوجوان انقلاب کا ستون ہے۔ اس نعرے نے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ہزاروں مصری نوجوانوں کو سڑکوں پر پہنچا دیا ہے اور پورے ملک میں ایک بار پھر سیکیورٹی فورسز اور عوام کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ ایسے حالات میں سب سے زیادہ خطرناک عبوری حکومت کے بعض اقدامات ہیں جن سے داخلی حساسیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مصری آئین میں تبدیلی کی 50 رکنی کمیٹی کے سربراہ عمر موسیٰ نے سیاسی بحران کے فضا میں کہا ہے کہ ان کی کمیٹی آئین میں تبدیلی کے بجائے ایک نیا آئین تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس اعلان سے مصر کی سیاسی جماعتوں میں اختلافات مزید گہرے ہو سکتے ہیں۔ چند ماہ قبل اخوان المسلمین کی مخالف سیاسی جماعتوں نے اس پر آئین کی تدوین میں ایک طرفہ سوچ اپنانے کا الزام لگایا تھا، وہ بھی ایک ایسے آئین کے بارے میں کہ جسے ایک ریفرنڈم میں عوام کی اکثریت نے منظور کیا تھا۔ اس بار مصر کی عبوری حکومت اور فوج نے ایک ایسے راستے پر قدم رکھا ہے جس سے مصر کا سیاسی بحران اور بھی شدید ہو سکتا ہے۔
ناظرین، اب ذکر کریں گے عراق کا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عراق میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں اچانک ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد عراق کے مختلف شہروں، خاص طور پر عراق کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات تواتر کے ساتھ رونما ہوئے ہیں۔ کار بم دھماکے کیے گئے ہیں، مساجد امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور خاص طور پر جو بات دیکھنے میں آئی ہے کہ دہشت گرد اب عوام کے ساتھ ساتھ سیکورٹی اہلکاروں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، جس میں عراقی پولیس اہلکار بھی شامل ہیں اور عراقی فوجی اہلکار بھی شامل ہیں۔ اس صورتحال پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ نگار جناب رضی الحسن صاحب۔ رضی الحسن صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
شکریہ۔
نئی دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس گفتگو میں حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار جناب رضوان قیصر صاحب۔ رضوان قیصر صاحب اگر موجود ہیں اسٹوڈیو میں تو میں انہیں بھی خوں. جی رضوان قیصر صاحب ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، لیکن ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں رضی الحسن صاحب سے۔ رضی الحسن صاحب، عراق کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، کچھ عرصے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آتی ہے عراق کے اندر، عراقی حکومت متواتر اقدامات کرتی ہے اور سیکورٹی کی صورتحال بہتر ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ چند دنوں کے دوران، خاص طور پر جب سے یہ شام کا کانفلکٹ جو ہے وہ خاموشی کی طرف گیا ہے اور امریکہ اور مغربی طاقتوں کو اس میں کافی حد تک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، عراق میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے خیال میں اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیے، صورت حال بہت یعنی عجیب و غریب ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سب سے پہلے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آخر جن حکومتوں نے عراق میں نئی حکومت کو اسٹیبلش کیا تھا، ان کے فرائض کیا ہیں؟ کسی ملک میں کوئی ریولیوشن آتا ہے، انقلاب آتا ہے، اور جو لوگ لاتے ہیں وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ پہلے امن وہاں ہو، لیکن بدنصیبی رہی ہے عراق کی کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے صدام کو ہٹانے کے بعد سے، مستقل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں مختلف، لیکن اس کے پیچھے جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ اسٹیبل گورنمنٹ ہو۔ جو ان کی ایک بہت پرانی سیاست ہے کہ بریک ڈاؤن دا سوسائٹی اینڈ رول ڈاؤن، یعنی کسی بھی طریقے سے ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی ان کی جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ سیریا میں ہوا
جی
یا ہو رہا ہے ابھی، چونکہ آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ ابھی کچھ امن کسی حد تک جو ہے وہ بلکہ پسپائی، امن نہیں کہا جائے بلکہ ٹیررسٹ کو ایک پسپائی ملی ہے، تو اب ان کو وہاں سے فرار کرنے کا موقع ملا ہے. اب وہ فرار کر کے جو بھاگے ہیں، تو جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 4-5 مہینے عراق میں کافی اسموتھ حالات ہو گئے تھے، یعنی ہو رہے تھے لیکن ایک دو واقعات سننے کو آتے، لیکن ابھی پچھلا سپٹمبر کا جو مہینہ گزرا ہے، جو یو این او کی رپورٹ ہے اس کے اعتبار سے تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں
جی،
اور تقریباً 3 سے 4 ہزار کے بیچ میں لوگ زخمی ہوئے ہیں. جو اچھا اس میں ایک کسی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک فرقے کے اوپر کے ساتھ یہ ہوا ہو
جی.
آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو وہاں پہ سنی فرقہ ہے، جو کردستان کا علاقہ
جی،
ہے وہ بہرحال وہ شیعہ نشین نہیں ہے، اور وہاں ابھی انتخابات ہوئے تھے
جی.
انتخابات کے فوراً ہی بعد وہاں پر ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے جو جس میں کافی لوگ مارے جاتے ہیں، اور اب یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تکفیری جو گروپ ہے
جی،
جو ایک طریقے سے ان کو ایک صدمہ لگا ہے سیریا میں، یا جیش نصرہ ہے یا القاعدہ ہے، یہ سب جو آرگنائزیشن ہیں، یہ سٹ بیک جو ان کو ہوا ہے سیریا سے، تو وہ لوگ اب عراق میں آ کر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر. اور حضور والا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے، ان کے ہاتھ میں یہ ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہتھیار جو ہیں وہ ان کھلے عام یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں، اور ہم کون ہیں ان کو پوری دنیا جانتی ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں ان کے نام پورے کھلے ہوئے سامنے آ رہے ہیں. لہذا ان افراد کو سوچنا چاہیے کہ آخر مسلمانوں کے درمیان کب تک تفرقہ ڈالیں گے، کب تک ان کے اتحاد کو بکھیرتے رہیں گے، اور کب تک ان کو. ہمیں انگریزوں سے کوئی وہ نہیں ہے، یعنی امریکہ اور یو کے کی جو پالیسی ہے وہ تو ہے ہی. ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے جو تکفیری گروپ ہے یا نصرہ ہے یا القاعدہ ہے، اب ان کو ضرورت یہ ہے کہ ہم مسلم ورلڈ کو یونائٹ کریں، اور ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم بھی ایک طاقت ہیں. جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے ہم طاقت نہیں بن سکتے. اور عراق کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ
جی
پوری پالیسی یہی ہے کہ یہاں پہ اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، جو سب سے بڑا فیکٹر ہے. ایک طرف کردوں کو لگ دیا جائے، ایک طرف سنیوں کے لیے، ایک طرف. بلکہ اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو، اب ایک نقشہ جدید جو ہے دیکھنے
جی
پہ انٹرنیٹ پہ دیکھنے کو ملا، سعودی عرب، سیریا، عراق، ان سب کو تقسیم کر کے مختلف حصوں میں، یعنی خود سعودی عرب کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا
جی
گیا ہے، سیریا کو تقسیم. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف یہ ہے کہ ہم جو ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر کے اس کے بعد ان کے اوپر ہم حکومت کریں، یہ ہمارے غلام بن کر رہے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ. رضوان قیصر صاحب اس وقت نئی دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. رضوان قیصر صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. رضوان قیصر صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
شکریہ.
جی رضوان قیصر صاحب، بات ہو رہی ہے عراق
جی،
کی. عراق میں حالیہ چند دنوں کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں شدت دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے اراکین جو ہیں، جس میں اب خاص طور پر جو ایک نام آیا ہے وہ دولت اسلامیہ فی العراق و شام کے نام سے ایک تنظیم ہے، جس کو القاعدہ کی ایک ذیلی تنظیم کہا جاتا ہے. اس نے متعدد عراق میں ہونے والے دہشت گردی کے کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. آپ کے خیال میں ایسی تنظیموں کے پیچھے جو محرکات ہیں، وہ عراق کو کے اندر کیا چاہتے ہیں؟ کس لیے وہ عراق کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے، اس کی اسٹیبلٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں کہ جب ایک عراق کے اندر ایک جمہوری حکومت بھی ہے، اور عراق میں ایک کردستان کا جو علاقہ ہے، کردستان کے علاقے کے اندر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنی ڈومینیٹڈ علاقہ ہے، وہاں پر ایک اپنی پارلیمنٹ حال ہی میں وہاں پر بنی ہے، اس کے انتخابات ہوئے اور یہ دھماکے بھی اس کے انتخابات سے پہلے ہوئے ہیں. دوسری جانب شام کی صورتحال ہے کہ جہاں شام کے حوالے سے بڑی طاقتوں کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ اور جیسا کہ انہوں نے مشرق وسطی کے نئے نقشے کی جانب اشارہ کیا واشنگٹن پوسٹ میں چھپے، اگر ان ساری صورتحال کو، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم دیکھیں تو خود عراق کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟
آپ نے اپنی باتوں میں بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ عراق کے اندر کے جو مسائل ہیں، خاص طور سے جس طرح سے لگاتار ٹیررسٹ حملے ہو رہے ہیں اور کار دھماکے ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، یہ محض عراق کا مقامی معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے پس پردہ جو بین الاقوامی سیاست ہے، خاص طور سے جو خطے میں ہے یعنی مغربی ایشیا میں ہے، اس کے ڈائنیمکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کی شروعات کو اس نظریے سے دیکھنا پڑے گا کہ جن حالات میں امریکہ نے عراق کو اس کی سوورنٹی کے ساتھ خود سپردگی کی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک ایسا ادھورا ایجنڈا رہا جو کسی صورت موجودہ عراقی گرچہ جمہوری سرکار ہے لیکن کہیں سے بھی اس مقام پہ نہیں چھوڑا جہاں پورے عراق کے اوپر اس کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبضہ ہو. اس لیے کہ امریکہ نے جو گندی سیاست چلی عراق میں اور عراقی عوام کے درمیان جو شیعہ سنی کے نام پر جو پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ابھی کو جو دھماکے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. لیکن میں ابھی جو ہمارے سے پہلے والے مبصر ہیں ان کی بھی گفتگو کو سن رہا تھا اور انہوں نے یہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا اور آپ کے بھی کمنٹری میں یہ بات آئی کہ سیریا میں جس طریقے سے ان لوگوں کو جھٹکا لگا ہے تو اس کا یہاں پر خمیازہ نہ عراق کے لوگوں کو بھگتانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح جواب ہے، لیکن قاعدے سے اگر دیکھا جائے تو بین الاقوامی پیمانے پر، علاقائی پیمانے پر
جی،
ایک بات تو ہر کسی کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر مسلکی معاملے کو مزید طول دیا گیا تو صرف عراق نہیں جائے گا بلکہ سیریا بھی جائے گا اور مغربی ایشیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہے جو مسلکی معاملے میں اگر الجھ گیا تو پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے جس طرح سے عراق الجھ گیا ہے. ابھی ایک زمانہ تھا جب عراق میں شہریت، عراقی شہریت پر لوگوں کو ناز تھا، ابھی عراقی شہریت غائب ہوتی ہوئی چیز دکھ رہی ہے. جو چیز سامنے ہے وہ مسلکی شخصیت. اب مسلکی شخصیت اور اس کے جو بنیادی معاملات ہیں اس کو لے کر کے پچھلے جتنے سو سالوں سے تفرقے کا ماحول کھڑا رہا، لیکن ابھی جب ایک ایسی بین الاقوامی طاقت
جی
جس کا ایک موجودہ ریپرزنٹیو خود ویسٹ مغربی ایشیا میں ہے اسرائیل کی شکل میں، تب ویسی حالت میں اپنی قوت کو اس طرح سے برباد کر دینا کہ لوگ روز صرف لاشیں نہیں گن رہے بلکہ اس کے مستقبل کی جو بنیاد ہے وہ بھی ڈھہتی چلی جا رہی ہے
جی،
آخر یہ کہاں جا کے رکے گا؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسے تمام سارے مسئلے پر دو ٹوک علاقائی پیمانے پر ایک ایسی کانفرنس بلانی چاہیے جہاں
جی
ساؤتھ افریقہ کے ماڈل پر جو ریکنسیلیشن کی سیاست ہے جہاں سارے لوگ اپنی اپنی حقیقت لے کر کے ایک دوسرے کے سامنے میز کے آمنے سامنے بیٹھے اور یہ کہیں کہ بھیا ان تمام سارے معاملات کا حل ہمیں مل جل کر کے لینا پڑے گا تاکہ آئندہ وقتوں میں الگ الگ ممالک کے اس طرح سے تباہی لوگ
نہ دیکھ سکے،
دیکھتے نہ رہیں، اس کا نظارہ نہ
جی
کرتے
جی رہے. بہت بہت شکریہ.
نظارہ بہت کر لیا ہم لوگوں نے تباہی
جی
کا
جی.
وقت آ گیا ہے جب ریکنسیلیشن کی ایک بھرپور کوشش ہونی چاہیے
جی
دیانتداری کے ساتھ.
جی جی بہت بہت شکریہ رضوان صاحب. رضی الحسن صاحب، جیسے کہ رضوان صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک ریکنسیلیشن کی انہوں نے بات کی عالم اسلام کے اندر اور خاص طور پر انہوں نے ساؤتھ افریقن ماڈل کی بات کی. ہمارے پاس عالم اسلام کے اندر تو اتنی ساری تنظیمیں موجود ہیں، او آئی سی جیسا پلیٹ فارم موجود ہے، ای سی او جیسا پلیٹ فارم موجود ہے، ڈی ایٹ کا ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے، لیکن مسلم دنیا اتنی منتشر نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کہ اس بات کا کتنا امکان ہے کہ ہم جو ہیں وہ یونائٹ ہو سکیں گے؟ اور ایسی صورت کے اندر کہ بعض قوتیں، بعض ممالک جو ہیں خود تو جو ہیں وہ ان جن کو یونائٹ کرنے کا کام کرنا ہے وہ خود جو ہے وہ افتراق کی سیاست پر عمل کر رہے ہیں.
دیکھیے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے، جب تک جو ہے سیلفشنس کا کنسیپٹ ہمارے ذہن سے پورے طریقے سے ختم نہیں ہوتا، پاور کی لالچ، اس کے علاوہ یہ کہ ہم سب کچھ ہیں
جی،
ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آج سے 2-3 سال پہلے تک جو ٹرکی کا کنسیپٹ تھا وہ مطلب بہت ہی کلیئر، بہت ہی شفاف اور واضح تھا، لیکن اسلامک جو ریس ہو رہی ہے لیڈرشپ کی، اس میں ٹرکی کا نام کبھی اس طریقے سے نہیں آتا تھا، لیکن اب ایک بہت ہی اسٹیبل اور بہت ہی جس کو ماڈریٹ کنٹری ٹرکی کا، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا کہ اپنی لیڈرشپ کو منوانے کے لیے اسلامک ورلڈ پہ، بجائے اس کے کہ ٹرکی یا جو اس طریقے کے ممالک ہیں، جس طریقے سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ایران بہت شفاف ہے، لیکن ایران کی جو سیاست وہ رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دن سے ان کا یونٹی کے اوپر
زور،
پوری کوشش یہ رہی ہے کہ اسلامک ورلڈ کو یونائٹ کیا جائے، اور اس کے اوپر امام خمینی نے فرام ویری فرسٹ ڈے انہوں نے جو اس بات کے اوپر انسسٹ کیا اور زور ڈالا اور تمام پوری دنیا کو میسج دیا، حتیٰ یہ ہے کہ یونٹی ویک بھی منانے کے لیے پورے سال میں، یا قدس کا جو پیغام تھا وہ بھی ایک یونٹی کا پیغام تھا، اس کو پوری دنیا پہ رائج کیا کہ آخری جمعہ ہمارا جو ہے وہ پوری دنیا میں، تاکہ ہم اسرائیل کے گرفت سے اس کو باہر نکلیں اور فلسطین کی آزادی ہو، تو یونٹی کا میسج جو ہے دیا گیا، لیکن اس کو مذہب کے لبادے میں اڑھا کر لوگوں نے، جن کی سیاست یہ تھی کہ ہم کمزور نہ ہو جائیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ ایک بہت پرانی کوشش ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی اسلامک کونسل جب قائم ہوئی تھی تو اس وقت تنظیم کے کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو متحد کیا جائے، لیکن ابھی اس وقت جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے اگر ہم اسلامک کنسیپٹ کو یونائٹیڈ اس پہ دنیا کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد اس بات کو پروپیگیٹ کریں کہ جہاد کا مطلب قتل نہیں ہے، جہاد اکبر یہ ہے کہ نفس سے جنگ کی جائے، اپنے صرف تلوار کی جنگ نہیں ہے، اور جب نفس کی بات آئے گی تو اس وقت انسان کو اسی اسلامی دائرے میں جنت بھی ملے گی، کوثر بھی ملے گا، ساری چیزیں ملیں گی، جس کے لیے پوری دنیا کو بہکا کر اور نوجوانوں کو سامنے لا کر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو نہ جانے کیا کیا آئندہ کے جو خواب دکھائے جا رہے ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھ کر پھر سے ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جس کے اوپر یہ متحد ہو کر سامنے آ جائے۔
رضی الحسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور رضوان قیصر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس گفتگو میں شرکت کی، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ ہمیں امید ہے کہ عراق کی صورتحال مزید اس سے زیادہ خراب نہیں ہوگی، عراقی عوام اور عراق کی حکومت ہوشیاری اور بیداری سے کام لیں گے اور اپنی یونٹی کو محفوظ رکھیں گے، اپنی سوورینٹی کو محفوظ رکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اسلام دشمن قوتیں جو عراق کو تباہ و برباد کرنے یا عالم اسلام کے دیگر ملکوں کے اندر اپنے مذموم مقاصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں، انشاءاللہ ناکامی کا منہ دیکھیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں آپس میں متحد ہونا پڑے گا۔ اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔